याद रखिए www.
अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में सदरात के 9, भारत में 9:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में दिन के 12 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों और सैलाब की वजह से होने वाली अमवात 60 हो गई हैं, जबकि सैकड़ों अमलाक को भी नुकसान पहुंचा है। बलूचिस्तान और सिंध बारिशों से ज्यादा मुतासिर हुए हैं, जहां मुख्तलिफ अजला के दर्जनों देहात और शाहराहें जेरे आब आ गई हैं। गुज़श्ता हफ्ते होने वाली बारिशों से ज्यादा जानी नुकसान खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है, जहां सैलाब और हादसात से 19 अमवात हुई हैं। बलूचिस्तान में 10, सिंध में 12, गिलगित बल्तिस्तान में 10, पंजाब में 8 अफराद, जबकि पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर में 1 शख्स मौत के मुंह में चला गया है। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों के बायस पैदा होने वाली सैलाबी सूरतहाल से खुजदार, छलमक्सी, लसपेला, गवादर, उरमाड़ा, पसनी और तियड़ा बुख्ती के इलाके ज्यादा मुतासर हुए हैं। बारिश और सैलाब के बायस सड़कें जेरे आब हैं, जिससे जैकबाबाद और कोयटा, जबकि सिब्बी और कोहलू के दरमियान जमीनी राबता मुनकता है। इसी तरह जिला बोलान में भी पुल को नुकसान पहुंचने से ट्रैफिक मुअत्तल हुई है। मौसूल होने वाले आदादोशुमार के मुताबिक सूबे में 10 अफराद जां बहक हो गए हैं और 150 के करीब घरों को नुकसान पहुंचा है, जबकि 3 पुल तबाह हो चुके हैं। बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जमान लियाकत शाहवानी कहते हैं कि बलूचिस्तान में सैलाबी सूरतहाल के बायस महकमे सेहत ने तमाम अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज कर दी है। उनका कहना था कि शदीद बारिश के बायस सूबे में डैम्स में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो चुकी है। उन्होंने हादसात में 10 अमवात की तस्दीक की है। सिंध के जिले दादू में भी कीरतर की पहाड़ियों से आने वाले सैलाबी पानी से तबाही हुई है, जहां सैकड़ों देहात सेरे आब आ चुके हैं। दादू की तहसील जोही, वाही, पांदी, छन्नी, काछू और मुलहका इलाके ज्यादा मुतासिर हुए हैं, जहां गाज नदी के साथ कायम फ्लड प्रोटेक्शन बंद में कई मकामात पर शिकाफ आने से नदी के अतराफ मुतअद्दिद देहात मुतासिर हुए हैं। काज नदी एक बरसाती नाला है, जहां से सिंध और बलूचिस्तान की सरहद पर वाकई कीरतर के पहाड़ी सिलसिलों से बरसाती पानी मंछर झील में पहुंचता है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों में वाजह कमी के बाद मुल्क भर में कारोबारी और तजारती सरगर्मियां मामूल के मुताबिक खुलना शुरू हो गई हैं। ताहम हुकूमत ने आवाम से हिफाजती तदाबीर और समाजी फासला बरकरार रखने की तायद की है। दूसरी जानब थिंक टैंक इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप ने हुकूमत के लॉकडाउन के खात्मे के फैसले को कबल अस वक्त करार दिया है और खदशा जाहिर किया है कि इससे मुल्क में वबा की सूरत हाल खराब हो सकती है। अमरीकी महकमा खारजा के प्रिंसिपल नायब तर्जुमान केल ब्राउन के मुताबिक वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने आज पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से टेलीफोन पर मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू की, जिनमें अफगान अमन अमल में अमरीका और पाकिस्तान के तआवुन और इलाकाई सलामती की अहमियत पर बात हुई। अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के नौमुंतखब सदर वोल्कान बॉस्कीर हुकूमत पाकिस्तान की दावत पर 2 रोज़ा दौरे के लिए इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने वजीर आजम इमरान खान और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकातें की हैं। वजीर आजम इमरान खान ने मुलाकात के दौरान अक़वामे मुत्तहिदा पर जोर दिया कि वह भारत के जेर कंट्रोल जम्मू और कश्मीर में जारी संगीन सूरत हाल के हवाले से अपना किरदार अदा करें और इस बात को यकीनी बनाए कि अक़वामे मुत्तहिदा की करारदादों के तहत कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिया जाए। अफगान हुकूमत के एक ज़राए ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर वॉइस ऑफ अमेरिका को तस्दीक की है कि सदर गनी पीर को तालिबान कैदियों की रिहाई के हुक्मनामे पर दस्तखत करेंगे, लेकिन अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर अफगान हुकूमत की तरफ से इस बारे में कोई बयान सामने नहीं आया है। उधर तालिबान तर्जमान सुहेल शाहीन का भी कहना है कि वह अपने तमाम कैदियों की रिहाई का अमल मुकम्मल होने के 1 हफ्ते के अंदर बैनुल अफगान मुज़ाकरात में शामिल होने के लिए तैयार हैं। उधर काबुल कंधार में इतवार के रोज सड़क किनारे नस बम के मुतअद्दिद धमाकों में 19 अफराद हलाक हो गए हैं। इनमें से 2 धमाके जनूबी अफगानिस्तान के सूबे कंधार के अरगजिस्तान जिले में हुए हैं। दूसरा वाकया तजावा गांव में हुआ है, जहां एक वैन सड़क किनारे नस बम से टकरा गई। इसी असना में काबुल में 2 शहरी जिनमें खातून भी शामिल थी उस वक्त हलाक हो गए, जब सिक्योरिटी एहलकार एक बम को नाकारा बनाने की कोशिश कर रहे थे। खबरें खत्म हुई।
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آج کے خصوصی شو کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل. آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں حالات حاضرہ کی کچھ رپورٹوں کے ساتھ. پاکستان کے وزیر خارجہ نے حال ہی میں ایک بیان دیا کہ مسلم ملکوں کی تنظیم او آئی سی کشمیر کے مسئلے پر تنظیم کی وزرائے خارجہ کونسل کا اجلاس بلائے، جس کے لیے پاکستان ایک سال سے کہہ رہا ہے، ورنہ وہ اپنے وزیر اعظم سے کہیں گے کہ وہ ان اسلامی ملکوں کا اجلاس بلائیں جو کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں. اس بیان پر مختلف حلقوں کا رد عمل مختلف ہے. ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے سابق سفارتکار ظفر ہلالی، ایک عرب چینل سے وابستہ صحافی منصور جعفر اور مڈ ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ڈاکٹر زبیر اقبال سے گفتگو کر کے جو رپورٹ تیار کی ہے وہ ہم اس وقت آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں.
پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اسلامی ملکوں کی تنظیم او آئی سی سے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر پر تنظیم کے رکن ملکوں کے وزراء خارجہ کا اجلاس بلانے میں مزید تاخیر نہ کی جائے. ایک نجی ٹیلی ویژن چینل کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک سال سے اجلاس بلانے کے لیے کہہ رہا ہے اور او آئی سی سے ہماری گزارش ہے کہ کاؤنسل آف فارن منسٹرز کا اجلاس جلد سے جلد بلائے، ورنہ اگر ایسا نہ ہوا تو مجبوراً میں اپنے وزیر اعظم سے کہوں گا کہ وہ ان مسلم ممالک کا جو کشمیر کے مسئلے پر ہمارے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں ایک اجلاس بلائیں، خواہ وہ او آئی سی کے فورم سے ہو یا نہ ہو. انہوں نے کہا کہ او آئی سی کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ایک فاؤنڈنگ ممبر کے حساس مسئلے کے اوپر اس کا ساتھ دینا چاہتی ہے یا نہیں. اس بیان کے بارے میں سابق سینئر سفارتکار ظفر ہلالی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
پاکستانی کتنے غصے میں ہیں اور آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو ہمیں بڑا گریٹفل ہونا چاہیے اور ہر وقت اگر اور صحیح ہے اگر آپ کسی اور سچ ان اکنامک میس اور دوسروں سے جا کے پوچھتے ہیں تو دیر آر نو فری لنچز. مگر سعودیہ کے ساتھ ہم نے سوچا تھا کہ ہماری دوستی ایسی ہے کہ ہم نے تو ان کو ٹروپس بھیجے ہیں، ڈویژنز بھیجے ہیں اور لڑنے کے لیے ان کے لیے تیار ہیں. ہاں یہ تو نہیں جا کے ہم جا کے یمن کے ساتھ لڑیں گے اس لیے کہ ان کو یمنیوں کو وہ پسند نہیں کرتے، مگر اینی باڈی ہو اٹیک ساؤتھ عربیا وی آر سوان ٹو ڈیفینڈ.
کیا وائی سی میں اختلافات پیدا ہو جائیں گے؟
کیا ہے بتائیں آپ، پیسے ادھر دیتے ہیں چلتا ہے، ادھر دیتے ہیں چلتا ہے، کون ہے؟ I mean, look at the country جو آج کیا عرب ورلڈ کا تو حالات دیکھیں آپ.
وزیر خارجہ کے اس بیان سے پاکستان کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟
We want to communicate جو ہماری فیلنگز ہیں. کیا ہم یہ جھوٹ بولیں اور کہیں کہ we don't care؟ بھائی ہمیں ہماری فیلنگز ہیں. You may not care but you have to hear them. اگر آپ کہتے ہیں ہم سننا بھی نہیں چاہتے ہیں تو پھر یہ زیادتی ہے. ویسے میرا تو اپنا خیال یہ ہے کہ ہمارا ہول پالیسی ہیز بین ہاسٹیج ٹو آر اکنامک میس. نہیں تو کیا ہے بھائی، ایک آرگنائزیشن جس کی کوئی ورتھ تو ہے ہی نہیں نا. واٹ از دا ورتھ آف دی او آئی سی؟ آپ مجھے بتائیں، کوئی جوائنٹ ایکشن دیا ہے انہوں نے؟ جوائنٹ فورس بنایا؟ یہ پتا نہیں رحیل شریف کو بلایا تھا کچھ کرنے کے لیے، اس کا کیا نتیجہ ہوا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اٹ وڈ بی ویری گڈ اف لائک مائنڈیڈ کنٹریز گاٹ ٹوگیدر اور کچھ کیا. اور میرا اپنے خیال میں کہ ایران کو بھی اس میں شریک کرنا چاہیے اور ایران سے بھی کوئی ایک اسٹیپ برادری ایٹیٹیوڈ نہیں رکھنا چاہیے.
اس بیان پر رد عمل کے بارے میں منصور جعفر کا، جو عرب نیوز چینل سے وابستہ ہیں، کہنا تھا،
کسی بھی عرب کیپٹل خاص طور پر سعودی عرب میں اس کو کوئی زیادہ ویلکم نہیں کیا گیا. اگرچہ ڈپلومیٹک نائسٹیز جو ہیں اس کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوئی سیویئر بیک لیش ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہا، کیونکہ سفارتکاری کی دنیا میں آپ کو پتا ہے نہ تو کوئی ہمیشہ دشمن رہتا ہے اور نہ ہی دوست رہتا ہے. یہ مفادات کی دنیا ہے اور آج کے مفادات جو ہے وہ معاشیات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. خاص طور پہ ان دنوں ہمیں سعودی عرب کی جو پوزیشن ہے اس کو سمجھنا ہوگا کہ سعودی عرب اب ماضی کا سعودی عرب نہیں رہا. اسے خود وہ جو تیل کی دولت کا بہت زیادہ سہارا تھا یا بہت زیادہ اس کے پاس ایک آؤٹ پٹ تھی، اب وہ آہستہ آہستہ وہ ختم ہوتی جا رہی ہے.
اس وقت او آئی سی کی قیادت سعودی عرب کے پاس ہے. کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ او آئی سی کے معاشی مفادات اس موضوع پر اس کے کسی رد عمل کے سلسلے میں حائل ہیں؟
ہمیشہ سے یہ بات رہی ہے کہ جو ملک او آئی سی کی قیادت کر رہا ہوتا ہے, جس کے پاس اس کی چیئر ہوتی ہے, اوور لوڈنگ پالیسیز اسی کی چلتی ہیں. لیکن اس وقت جو سچویشن ہے, کیونکہ سعودی عرب اور گلف کے ممالک کی ایک لحاظ سے ڈپینڈنسی تو نہیں کہنا چاہیے, لیکن ان کا ایک ریلائنس بہت زیادہ ہے جو بھارت کے ساتھ تعلقات ہیں اس میں, اور بالخصوص ان کی جو ایک ہائی ٹیک یا ہائی پروفائل ریکروٹمنٹ موجود ہے گلف کے اندر, خلیج کے اندر. تو ایسی صورت میں یقیناً سعودی عرب کے لیے کوئی بہت ہی دلیرانہ موقف یا بہت ہی بولڈ ڈپلومیٹک سٹانس جو ہے کشمیر کے حوالے سے لینا, اس لحاظ سے ہمیں مشکل نظر آتا ہے. کیونکہ ماضی میں جس انداز سے بھارتی قیادت, خاص طور پہ نریندر مودی کی پذیرائی ہمیں خلیج میں اور سعودی عرب میں دیکھنے کو ملتی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اس کو تھوڑا سا انڈو کرنے کی اس لحاظ سے کوشش کی ہے کہ جس ایشو کو تھوڑا سا ہمارے ہاتھ پاکستان ایشیا میں رکھا جا چکا ہے کل ملکوں کی طرف سے یا سعودی عرب کی طرف سے, ان کے جو آزادی اور حریت کی جو کمپین ہے اس کے سرخیل میری مراد سید علی گیلانی سے ہے, ان کو بھی 14 اگست کو نشان پاکستان دینے کا جو فیصلہ ہوا ہے. تو یہ ایک لحاظ سے اسی طرح کی ہمیں ایک ڈپلومیٹک مووز نظر آتی ہیں کہ آپ نے اگر انہیں جنازا ہے تو ہم پھر جو ہمارے نمائندے وہاں ہیں ہم انہیں ایک لحاظ سے کر رہے ہیں, اور یقیناً پاکستان جو ہے بہتر انداز میں اس معاملے کو ہینڈل کرے گا, کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات ہیں خاص طور پہ ملٹری کے, اور اس کے بعد اس وقت بھی جو وہاں پہ اسلامی ایک فوج تشکیل دی جا چکی ہے اس کی جو قیادت ہے وہ بھی پاکستان کے سابق آرمی جنرل کے پاس ہے. تو یقیناً راتوں رات تو یہ ساری چیزیں نہیں بدل جاتی, تو امید ہے کہ سعودی عرب اس مبینہ جو آپ کہہ لیجیے ڈپلومیٹک تھوڑا سا اوفینسو ہے اس کے بٹوین پر لائن ریڈ کرنے کی کوشش کرے گا, اور کسی طریقے سے پاکستان کے جو ہے یا کشمیریوں کی اشک شوئی جو ہے اس کے لیے کوئی انیشیٹو لے گا.
واشنگٹن میں قائم مڈ ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر زبیر اقبال سے جب اس سلسلے میں سوال کیا گیا کہ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے جو بیان دیا ہے او آئی سی کے حوالے سے کشمیر کے تنازع کے پس منظر میں, اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کس بات کا اظہار ہے, تو ان کا کہنا تھا
جو پاکستان کی اسٹیٹمنٹ ہے اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے یہ مسلمان ہیں یہ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ سپورٹ کریں گے, لیکن انہوں نے اپنی سپورٹ وڈرا کر دی. تو یہ ایک ایسی ایشو ہے جس میں پاکستان کے انٹرسٹ اور سعودی اور دوسرے انٹرسٹ کنورج نہیں کرتے, تو ایسی کنڈیشن میں ظاہر ہے وہ ملک اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے کرے گا جو وہ کرنا چاہتا ہے. آپ کو یا تو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا یا آپ کو اور ریئیکشن کریں, لیکن وہ ریئیکشن اگر آپ کرتے ہیں تو پھر جہاں تک اس آرگنائزیشن کا تعلق ہے یہ ٹوٹ جائے گا, ڈیوائڈ ہو جائے گی, اور پھر دو حصے ہو جائیں گے جو کہ کسی کے فائدے نہیں دیں گے.
اچھا, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات میں وہ سچویشن نہیں رہے گی جو اب سے پہلے تھی؟
میرا کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ دیکھیے جو سعودی عربیہ آپ کو کہہ رہا وہ یہ کہ اونلی دیٹ فار اینڈ نو مور, ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اپ ٹو دس پوائنٹ, لیکن اس سے ہم آگے نہیں جائیں, کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارے نیشنل اکنامک انٹرسٹ پہ برا اثر پڑتا ہے
جو انڈیا کے ساتھ وابستہ ہیں.
بالکل, انڈیا بہت بڑی مارکیٹ ہے, اب اگر ایونچولی چائنیز یا دوسری مارکیٹ دوسرے ملک زیادہ ایکٹیو ہو جائیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ سعودی عربیہ جیسے ممالک جو ہے وہ اپنی پالیسی کو ری تھنک کرنا شروع کر دیں, لیکن ایٹ دس مومنٹ وہ اس پوزیشن سے آگے نہیں بڑھنا چاہتے کیونکہ پھر ان کے لیے پرابلمس پیدا ہو جاتی ہیں, انہیں نیشنل انٹرسٹ نہیں دیکھنا ہے, ان کے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے تو اس موقع پر پاکستان کی اس طرح سپورٹ نہیں کر سکتے جتنی انہوں نے کر دی.
کیا آپ یہ سمجھتے ہیں بیان پری میچور ہے؟
ہر ایک کو معلوم ہے کیا ہو رہا ہے, تمام ملکوں کی فورن جو افیئرز کی آرگنائزیشن ہیں ان کو معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ایسی کنڈیشن میں اس طرح کی پبلک اسٹیٹمنٹ دینے کا فائدہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اسے کانسیکوینسز کا ہو, زیرو سم گیم بھی نہیں ہوگی, یہ نان زیرو سم گیم ہوگی, بیکاز ان دا سینس آپ کچھ ایسے وہ ملکوں کو جو پہلے ہی اپنے آپ کو انسیکیور سمجھتے ہیں اور انسیکیور بنانے کی کوشش کریں گے.
یہ تھے واشنگٹن کے مڈ ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر زبیر اقبال. ادھر پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہتے ہوئے سعودی عرب کی قیادت والے او آئی سی کے بارے میں وزیر خارجہ کے بیان کا دفاع کیا ہے کہ یہ بیان او آئی سی سے ان عوامی امنگوں اور توقعات کا عکاس ہے جو وہ تنظیم سے کشمیر کے مسئلے کو بین الاقوامی سطح پر اٹھانے کے سلسلے میں رکھتے ہیں. قمر عباس جعفری, اردو وی او اے, واشنگٹن.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں یاسمین جمیل, آپ سن رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام. اس ہفتے عالمی بینک نے افغانستان کے لیے 380 ملین ڈالرز کے امدادی پیکج کی منظوری دی ہے, جو کرونا وائرس کے پیش نظر لوگوں کو خوراک فراہم کرے گا اور زراعت کے شعبے میں کاشتکاروں کی پیداواری صلاحیت کو بڑھائے گا. اس بارے میں ہماری ساتھی نفیسہ حود بھائی نے جو رپورٹ تیار کی ہے وہ اس وقت آپ کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں.
اطلاعات کے مطابق ہر سال عالمی بینک افغانستان کو 500 سے 600 ملین ڈالرز امداد دیتا ہے. واضح رہے کہ امریکہ کا عالمی بینک میں 17% سرمایہ ہے, جو یورپ, جاپان اور چین جیسی بڑی معیشتوں کی سرمایہ کاری کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے. اس موضوع پر سنیے کابل میں تجارت اور صنعت کے سابق ڈپٹی وزیر مزمل شنواری اور امریکہ میں اقتصادی ماہر ڈاکٹر زبیر اقبال کے ساتھ گفتگو. ورلڈ بینک کے سابق افسر ڈاکٹر زبیر اقبال کے ساتھ گفتگو. شنواری صاحب, ورلڈ بینک نے 380 ملین کا پیکج اپروو کیا ہے افغانستان کے لیے, جس میں 280 ملین کووڈ ریلیف کے لیے ہے اور ایک اور 100 ملین پیداوار میں اضافہ کرنے کے لیے ہے, یعنی کہ جو فارمرز ہیں ان کو دیا جائے گا تاکہ وہ گیہوں وغیرہ کی کاشت کر سکے. آپ سننے والوں کو بتا سکتے ہیں کہ یہ جو ورلڈ بینک کی امداد ہے وہ آپ کے ملک کے لیے کتنی مفید ثابت ہوگی؟
بہت شکریہ. افغانستان 2001 کے بعد زیادہ تر ڈیپینڈنٹ ہے, ڈونر کی سپورٹ ہے اس پر. اس میں جو کی ڈونرز میں ایک ورلڈ بینک آتا ہے, اور ورلڈ بینک کا جو سالانہ افغانستان کے لیے کنٹریبیوشن وہ ہوتا ہے 600 ملین سے 1 بلین تک نارملی ہوتا تھا. اب تھوڑا سا ریڈیوس ہو چکا ہے, لیکن پھر بھی اراؤنڈ 500 to 600 ملین ہر سال افغانستان کو دیتا رہا ہے. تو اس پیکج سے کیونکہ افغانستان پر جو کرونا اور کووڈ کا جو امپیکٹ تھا تو وہ تو بہت زیادہ تھا, کیونکہ لوگ وہاں پر بہت زیادہ سفر کر چکے. تو یہ جو 380 ملین ہے, 280 ملین جو ہے وہ پروجیکٹ ہے کہ کووڈ 19 ریلیف ایفرٹ فار افغانستان کمیونٹی ان ہاؤس ہولڈ. اس میں ایک اور پروگرام بھی ہے کہ وہاں پر جو نیشنل ایک پروگرام ہے افغانستان کا دسترخوان, وہ سٹارٹ ہو چکا ہے, اور اس میں افغان گورنمنٹ اس میں پیسے ڈالیں گے, جو لوگوں کو جو بیسک جو فوڈ ہے وہ سپلائی کریں گے, اور رورل ایریا میں زیادہ تر, کہ وہ اس ان لوگوں پر جو ان کے لیے ایک سپورٹ ہوگا. اور دوسرا جو اگریکلچر کا ہے, ایمرجنسی اگریکلچر اینڈ فوڈ سپلائی پروجیکٹ, اس کے لیے ہے 100 ملین, جس میں زیادہ تر وہ فوکس رورل ایریاز پر ہے.
ڈاکٹر زبیر اقبال, ورلڈ بینک کی جو اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق 160 بلین ڈالرز ہیں جو ورلڈ بینک اگلے 15 ماہ میں 100 ممالک کے لیے استعمال کرے گا, انہیں امداد دے گا. اس وقت 380 ملین ڈالرز جو ہیں افغانستان کے لیے, یہ کتنی بڑی رقم ہے آپ کے خیال میں؟
یہ اہم ہے کہ اگر کوئی ایکشن نہ لیے جائیں تو افغانستان کی جو پاورٹی ریٹ ہے جو پچھلے سال 40% تھا وہ بڑھ کے 60% سے اوپر چلا جائے گا, جو ایک بہت خطرناک سی بات ہو جاتی ہے. اسی لیے ایلوکیشنز کی گئی ہیں. یہ ایلوکیشن تو کافی بڑی ہے, لیکن یاد رہے کہ پرابلمز بڑی سیریس ہیں. جون میں ورلڈ بینک کے بورڈ نے 400 ملین ڈالرز کی گرانٹ جنرل پرپز کے لیے اور 200 ملین ڈالرز کی گرانٹ کرونا وائرس کے لیے اپروو کی تھی. تو یہ جو 600 ملین کی جو اپروو ہوئی ہوئی ہے, یہ اسی کا ایک حصہ ہے جو کہ اس وقت استعمال ہو رہا ہے. بات دراصل یہ آ جاتی ہے کہ کتنی جلدی یہ پیسے خرچ ہوں گے اور کس طریقے سے خرچ ہوں گے.
شنواری صاحب, پیسہ جو غریب ترین لوگ ہیں ان تک نہیں پہنچتا, اس وقت آپ کتنی امید رکھتے ہیں افغانستان کی حکومت پر کہ پیسہ جو ہے وہ صحیح جگہ تک پہنچے گا؟
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہمارے خطے میں بدعنوانی بہت زیادہ ہے, لیکن افغانستان کی گورنمنٹ کے اوپر بہت کڑی جو نظارت کا سسٹم ہے, انٹرنیشنل جو مانیٹری فنڈ ہے IMF کا اور ورلڈ بینک کا, کیونکہ اس فنڈ میں ایک پورشن وہ تھرو افغانستان ریکنسٹرکشن ٹرسٹ فنڈ دے رہے کہ اس سے جو پیسے افغانستان کو ملتے ہیں اس کے اوپر کچھ کنڈیشن رکھتے ہیں وہاں پر جو ورلڈ بینک کے آفس ہے افغانستان کے ساتھ اور پھر آئی ایم ایف, اور جب وہ کنڈیشن میٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ پیسے ریلیز ہو جاتے ہیں. اور یہی ایک جو بڑا مسئلہ ہے افغانستان کے لیے جو جنیوا کانفرنس آ رہا ہے, ڈونر پلیجنگ کانفرنس ہے, اس میں یہ ایشو ٹاپ پر ہوگا.
ابھی آپ افغانستان میں تجارت اور صنعت کے سابق ڈپٹی وزیر مزمل شینواری اور امریکہ میں اقتصادی ماہر ڈاکٹر زبیر اقبال کو سن رہے تھے. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آج کا خصوصی شو, میں ہوں یاسمین جمیل. پاکستان میں کورونا وائرس کے سبب کئی ماہ سے جاری پابندیوں میں نرمی کا آغاز ہو رہا ہے, لیکن کیا پاکستان وائرس پر قابو پانے کے لحاظ سے اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ معمول کی سرگرمیاں شروع کر دی جائیں؟ سنتے ہیں پنجاب کی کورونا ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ کی رکن ڈاکٹر سومیا اقتدار سے وائس آف امریکہ کی سارا زمان کی گفتگو.
میں سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گی کہ پاکستان میں صوبہ پنجاب نے عید پہ وقت سے پہلے ہی, جو انہوں نے وقت کا اعلان کیا تھا اس سے پہلے, اپنا اسمارٹ لاک ڈاؤن ختم کر دیا, اور کہا یہ جا رہا تھا کہ عید کے دو ہفتے بعد تک پتہ لگے گا کہ کیسے سچویشن ایوالو ہوئی ہے عید پہ ایکٹیویٹی کی وجہ سے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت نے اعلان کر دیا کہ اس ویکینڈ سے ہی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بڑی حد تک نارمل کے طور پہ بحال ہو جائیں گی. کیا یہ صحیح وقت آ گیا ہے پاکستان کے لیے, کیونکہ بلوچستان میں ابھی بھی اسمارٹ لاک ڈاؤن 17 اگست تک کہا گیا ہے کہ جاری رہے گا.
جتنے بھی ڈیسیجنز گورنمنٹ کے لیول پہ لیے جاتے ہیں ان کے پیچھے ایک پراپر انالیسز ہوتا ہے بائی سینئر ٹیم, جو کہ دیکھتی ہے کہ نمبر آف کیسز کیسے گرو کر رہے ہیں یا ڈکلائن کر رہے ہیں, اور اس کی روشنی میں ہی کوئی ڈیسیجن لیا جاتا ہے. اوور دا پاسٹ فیو ڈیز ہم نے دیکھا کہ کوئی سگنیفیکینٹ رائز ہمیں نہیں ملی نمبر آف کیسز میں, تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ تھوڑی سی مزید ریلیکسیشن جو ہے وہ دی جائے گی. لیکن یہ کریٹیکلی آبویسلی اس کو انالائز کرنے کی ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ضرورت ہے, جو کہ کیا بھی جائے گا.
امریکہ میں جو حالات جیسے ہوئے اور یورپ میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ ایکسپرٹس نے یہ کہا کہ جب کیسز کم ہوتے ہیں تو وہ اپنے طور پہ بہت کریٹیکل وقت ہوتا ہے, کیونکہ اس وقت ہاتھ پیچھے نہیں کھینچنا چاہیے ان کا جو تجربہ ہوا ہے, بلکہ اس وقت مزید احتیاط کرنی چاہیے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پچھلے 2-3 دنوں میں تھوڑا سا انکریز پاکستان میں کیسز کے نمبرز میں آیا ہے.
آئی ٹوٹلی اگری ود یو کہ جو ویسٹرن کنٹریز کا پیٹرن ہے وہ جو ہے وہ تھوڑا سا الارمنگ ہو گیا تھا جب نمبر آف کیسز کم ہوئے تھے, تو ہم نے سیکنڈ ویو کی طرف جاتے ہوئے انہیں دیکھا. لیکن اگر آپ کمپیئر کریں پاکستان کے فگرس کو ود دا ریسٹ آف دا ورلڈ, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بڑا ڈرامیٹک ڈفرینس ہے اباؤٹ دا نمبر آف کیسز انکریزنگ دا پیک اینڈ دین دا ڈیکلائن فرام دا ریسٹ آف دا ورلڈ. سو پاکستان کا پیٹرن تھوڑا سا ان کنٹریز کی نسبت فرق ہے. ہمارا مورٹیلٹی ریٹ بھی ان کے مقابلے میں بہت کم ہے. سو آئی اگری ٹوٹلی کہ شاید یہ فیصلہ جو ہے تھوڑا رسکی ہے, لیکن رسک اب ہم اس لیے لینا چاہتے ہیں بیکاز ہماری اکانومی بھی بہت سفر کر رہی ہے.
اگر اگلے آنے والے دنوں میں کیسز بڑھتے ہیں اور خاص طور پہ عید الاضحیٰ کا جو بھی پیٹرن پبلک کی موومنٹ کا تھا اس کی وجہ سے کوئی کیسز بڑھتے ہیں, تو کیا ایک ونڈو آف اپرچونیٹی جو گین کی گئی تھی کیسز کم ہونے سے, کیا وہ لوز نہیں ہو جائے گی؟
بالکل یہ لوز تو ہو جائے گی, کیونکہ یہ وہ کریٹیکل ٹائم ہے جس پہ آپ نے ایک ڈیسیجن لیا ہے, اور اس کا کیا آفٹر ایفیکٹ ہوگا دا ٹائم ول ٹیل. نمبر آف کیسز انکریز تو ہوئے ہیں لیکن اتنی سگنیفیکینٹلی وہ جو ریپڈلی اپ گوئنگ گراف تھا اس کو ٹچ نہیں کر رہے ہیں, سلو اینڈ اسٹڈی ہیں, اور ایسے ہیں جو ہماری ہیلتھ کیئر فیسلٹیز اکوموڈیٹ کر سکتی ہیں.
اور آخر میں آپ سے پبلک ایٹیٹیوڈ کے بارے میں جاننا چاہوں گی. ہم یہ جانتے ہیں کہ اسٹگما کی وجہ سے لوگ ٹیسٹ کم کرا رہے ہیں. اگر پبلک پہ حکومت ریلائی کر رہی ہے اس وقت کے بہت ساری سرگرمیاں معمول کے مطابق بحال ہو جائیں اور پبلک پہ ریلائی کیا جائے, یہ کتنی سیف سٹریٹیجی ہوگی, جبکہ ہم نے یہ دیکھا کہ پبلک کا حصہ اس کو بلیو بھی نہیں کرتا پبلک کا ایک حصہ ماسک بھی نہیں پہن رہا.
آئی تھنک سارا اگر آپ پاسٹ ایکسپیرینس سے پوچھیں گی تو ہم بالکل پبلک پہ ریلائی نہیں کر سکتے. ہم نے دیکھا جو پچھلے دو مہینوں میں ایک کیوٹک سچویشن ہوئی تھی اس میں بہت زیادہ ہاتھ ہمارے کیجول بہیویئر کا تھا جس کی وجہ سے ڈیزیز ریپڈلی اسپریڈ کی, لیکن اس کی وجہ سے شاید تھوڑی سی امپروومنٹ ہمارا تھوڑا سا بہیویورل چینج ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں. آئی تھنک اے ہیوج ریسپانسبلٹی لائز آن دا گورنمنٹ ایز ویل ایز پبلک, بیکاز گورنمنٹ نے ان کو سینسٹائز کرنا ہے کہ کس طرح وہ دے ہیو ٹو لیو ود دس پرابلم, کیسے انہوں نے سوشل ڈسٹینسنگ اپنانی ہے, مینڈیٹری ماسک کا کراؤڈیڈ پلیسز پہ استعمال کرنا ہے, کیسے ریسپریٹری ایٹیکیٹس اور ہینڈ ہائیجین پہ توجہ دینی ہے, اینڈ دس ہیز ٹو بی انکلکیٹڈ سٹارٹنگ فرام دی لوئسٹ لیول.
آلرائٹ ڈاکٹر سومیا اقتدار, آپ کے وقت کا بہت شکریہ.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں یاسمین جمیل. اور پاکستان میں کاروباری ادارے کھلنے کے بعد اقتصادی بہتری کے امکانات پر ماہرین کی رائے سنتے ہیں مدثرہ منظر کی اس رپورٹ میں.
کووڈ 19 کی وبا سے دنیا بھر کی طرح پاکستان کی معیشت بھی متاثر ہوئی ہے. اب پاکستان میں کاروباری ادارے کھلنے کے بعد آیا اس میں جلد بہتری کی امید کی جا سکتی ہے؟ اس بارے میں ماہرین سے بات کرتے ہیں. پہلے ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی سے بات کرتے ہیں جو پاکستان کے ممتاز بینکار اور ماہر اقتصادیات ہیں. ڈاکٹر شاہد صدیقی, پاکستان میں کاروباری ادارے کھولے جا رہے ہیں, ملک کے بیشتر ادارے کھل جائیں گے, تو اس میں آپ جانتے ہیں کہ کووڈ 19 کے دوران ابھی چونکہ وہ ختم تو نہیں ہوا ہے, لیکن اس کے دوران پاکستان سمیت دنیا بھر کی اکانومی جو ہے اس متاثر ہوئی ہے. پاکستان کیا امید کر رہا ہے کہ ادارے کھلنے کے بعد کیا حالات ہو سکتے ہیں؟
دیکھیے ایسا ہے کہ کورونا کے جو وار اب کمزور پڑنے شروع ہوئے ہیں تو حکومت چونکہ اس کا بہت باریک بینی سے جائزہ لے رہی تھی, ان کی سوچ یہ ہے کہ اگر ایس او پیز میں نرمی نہ کی جائے, جو احتیاط بتائی گئی ہیں ادارے عوام کوئی بھی اس میں نرمی نہ کر رہے, مثلاً ماسک پہننا ہے, سوشل ڈسٹینسنگ ہے, ان کو برقرار رکھتے ہوئے اگر مرحلے وار ایک اسکیم کے تحت آہستہ آہستہ معیشت کو کھولا جاتا ہے تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو زبردست نقصانات ہوئے تھے اور معیشت ہماری نیگیٹو زون میں چلی گئی تھی اس کو آہستہ آہستہ واپس لائے جائے, صنعتی اور تجارتی سرگرمیاں بحال ہوں, عام آدمی کی مشکلات کم ہوں, تو یہ میں سمجھتا ہوں گا کہ ایک مثبت قدم ہے ضرور. لیکن اس میں جو بہت بڑی ذمہ داری عائد رہتی ہے وہ یہ تھی کہ اس کو نرمی نہ سمجھا جائے, کہ جو بچنے کے لیے کورونا سے احتیاط ضروری ہے اس میں قطعی نرمی نہیں ہے. وہ ایمفیسس حکومت کی جانب سے رہنا چاہیے, میڈیا کی جانب سے رہنا چاہیے, اداروں کی جانب سے رہنا چاہیے, اور جو جتنے بھی مارکیٹنگ کمپنیز وغیرہ سب اس پر عمل کریں تو میرے خیال سے بہتری ہو سکتی ہے. تو پھر سوال یہ ہوگا کہ ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے اگر کوئی قدم اٹھایا گیا تو ٹھیک ہے, اگر ان کو نہیں اٹھایا گیا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ کرونا کے بعد جو نیگیٹو زون میں گئے تھے اس سے واپسی کا سفر شروع ہو سکتا ہے, مگر معیشت بہتر ہوگی یہ پھر سوالیہ نشان رہے گا. تو پہلا جو میرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ 2018 میں جو پچھلی حکومت کا دور تھا, پاکستان کا جو اکنامی کا گروتھ ریٹ تھا وہ تھا 5.5%, 5.5%. اس حکومت کے دور میں جو پہلا سال تھا فائنینشیل ایئر 2019, اس میں ہمارا گروتھ ریٹ گر کے 1.9% ہو گیا, اور جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو روزگار فراہم کرتا ہے وہ نیگیٹو زون میں چلا گیا. اس کے بعد فروری 2020, جب تک ابھی کرونا نہیں آیا تھا لیکن 4 مہینے رہ گئے تھے اس مالی سال کو ختم ہونے میں, اس وقت توقع یہی تھی کہ پاکستان کا گروتھ ریٹ جو ہے وہ 2% رہے گا. دوسری بات جو بڑی اہم تھی, افراط زر یعنی مہنگائی جس سے عام آدمی متاثر ہوتا ہے, وہ یہ تھی کہ 2016-17-18 تین سال پچھلی حکومت کے, اس میں اسٹیٹ بینک کے مطابق حکومت کے مطابق 4% ایوریج افراط زر تھا, لیکن جنوری 2020 میں یہ 14.6% ہو گیا, یعنی تقریباً 3.5 گنا. لیکن دیہی علاقوں میں جو کھانے پینے کی اشیاء تھی وہ 23.8% تک بڑھ گئیں. تو یہ جو چیز تھی جس سے عوام کو زبردست تکلیف ہوئی. اور ایک آخری بات اگر میں آپ سے بتاؤں کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو باہر سے مجموعی سرمایہ کاری آتی ہے, 2018 میں آئی تھی تقریباً $5 ارب, اور ان 2 برسوں میں $1 ارب سالانہ آئی. تو اس کا مطلب یہ کچھ ایسی خرابیاں تھیں جن کی وجہ سے اکنامک گروتھ ریٹ سست ہوئی, جن کی وجہ سے ہماری جو ہے وہ سرمایہ کاری نہیں آئی اور مہنگائی بڑھی, ظاہر ہے کہ ٹیکسوں کی وصولی وغیرہ گری تھی.
ڈاکٹر صاحب, ہر حکومت کے پاس جواز ہوتا ہے, وہ ان سارے سوالوں کا جواب ہوتا ہے کہ معیشت بہتر کیوں نہیں ہو رہی, مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے,
اس حکومت کے پاس بھی جواب ہے کہ پچھلی حکومت نے کچھ فیصلے ایسے کیے کہ جن کو ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. اصل میں مسئلہ ہے کیا؟ ملکی وسائل تو محدود ہی ہوتے ہیں ہمیشہ.
دیکھیے آپ نے ایک اہم نقطہ اٹھایا ہے. بنیادی میں بتا دوں, میں تو ایک انڈیپینڈنٹ سوچ سکتا ہوں اور میں کسی کا میرا تعلق کبھی کسی پارٹی سے نہیں رہا. میں نے تو یہ کہا کہ یہ حکومت اگست 18 میں آئی تھی, جون 2019 میں انہوں نے اپنا بجٹ پیش کیا, دوسرا بجٹ آپ کہہ لیں, جون 2019 میں, یعنی تقریباً 10 مہینے ہو گئے تھے ان کو اقتدار میں آئے. تو اس وقت تک تو ان کو معیشت کی خرابیاں, تباہ کاریاں, پچھلی حکومت کی حرکتیں سب پتہ تھیں. سوال یہ ہے کہ جو جون 19 کا بجٹ تھا وفاق کا, پنجاب کا, صوبے کا, خاص طور سے کے پی کا جہاں ان کی اکثریت ہے, وہاں بیشتر اہداف حاصل کیوں نہیں ہوئے؟ اس کا جواب وہی ہے جو میں نے عرض کیا کہ اس حکومت نے بھی وہی پالیسیاں اپنائی ہیں جو ہم 1993 سے اب تک 6 حکومتوں نے اپنائی, اور 6 کے 6 نے کہا معیشت دیوالیہ ہے, کہ 6 کے 6 آئی ایم ایف کے پاس گئے, یہ بھی اب 7ویں دفعہ گئے ہیں, اور جب ان کا ٹرم ختم ہوگا پھر جائیں گے.
اب بتائیے کہ اتنی بڑی جو تباہی کووڈ کی وجہ سے آئی, اس کے بعد ایک بزنس مین کا اعتبار, اس کا اعتماد کیسے بحال ہو سکتا ہے؟
دیکھیے میں آپ سے بڑی ذمہ داری سے ہی بتا رہا ہوں, چونکہ میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے, اور میں یونیورسٹیز میں بھی جاتا ہوں, سیمینارس میں بھی جاتا ہوں, عوام کی سوچ کا بھی مجھے پتہ ہے. سیاست سے ہٹ کے عوام جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو مہنگائی اور روزگار, یہ دو چیزیں مل جائیں تو ان کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں, بہت ڈیٹیل میں وہ جانا نہیں چاہتے. اور میں یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جو ان کا 10 پوائنٹ اسٹریٹجک پروگرام تھا عمران خان صاحب کا, اس پر 50% عمل کر لیں, 50%
جی,
پاکستان کے 80% مسئلے حل ہو جائیں گے.
ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ.
نوشابہ منان پاکستان کی حکمراں جماعت پی ٹی آئی کی ترجمان ہیں. نوشابہ منان صاحب, پاکستان کی معیشت کے بارے میں آپ کیا کہیں گی کہ کوئی امید نظر آتی ہے اس میں بہتری کی؟
جہاں تک اکانومی کی بات ہے, اکانومی نہیں آپ کہہ سکتے کہ وہ ڈراپ ڈاؤن کرتی ہے یا ایک دن کے اندر انکریز کرتی ہے. بجلی کا بحران ایک دن میں پیدا نہیں ہوتا. یہ جتنے بھی ہوتے ہیں ان کے پیچھے ساری یہ وہ روٹس ہیں جن کے اندر انہی لوگوں کے, جو دیکھنے میں انٹیکٹ تھا, یہ آپ کہتے ہیں کہ وہ جو درخت تھا وہ دیکھنے میں تو انٹیکٹ تھا, لیکن اس کی جو روٹس تھیں وہ بالکل ایسے ہی تھی کہ اس کے اوپر جو تھا کام نہیں ہو رہا تھا اور وہ گرنے کی حالت میں تھا. کیونکہ انہوں نے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ جو آرٹیفیشل ایک جو شو کیا ہوا تھا اپنا.
میرا سوال یہ ہے کہ پچھلی 6 حکومتیں دیکھ لیجئے, سب کی سب ایک ہی طرز پہ چلتی رہیں, اور پی ٹی آئی بھی کچھ زیادہ مختلف, پی ٹی آئی کی حکومت بھی زیادہ مختلف نظر نہیں آتی. اب کتنا بھی آپ پچھلی حکومت کو الزام دیں, لیکن ٹھیک ہے, آپ کے پاس جب ایک کام آپ نے اپنے ذمہ لے لیا تو اس کو اور کرنے کے آپ نے 10 نکات بھی دیے, تو ان میں سے کچھ پر تو عمل ہونا چاہیے تھا نا.
اگر میں اس کے بالکل میں آپ کو جواب دیتی ہوں. دیکھیں جس وقت پاکستان تحریک انصاف وائی جماعت ہے جس پہ آنے سے پہلے ہی انہوں نے اپنے 100-day plan دے دیا تھا اپنا, اس وقت تک کام نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں جس وقت تک آپ اپنے روٹس کے اوپر کام نہیں کرتے, اس وقت تک کام ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر کام نہیں کرتے, سیٹ کو لگاتے ہیں نا, اس سے پہلے آپ زمین ہموار کرتے ہیں. ہم نے جو سرفس بنائی, جو سیڈ, اس کو کھانے کے لیے ابھی ٹائم لگے گا, یہ نظر نہیں آتا. ہم نے سڑکیں نہیں بنائی, ہم نے اورنج لائن نہیں بنائی. آپ کوئی بھی اٹھا لیں پروجیکٹس, آپ ایک بریک اٹھائیں, اس میں سے کرپشن کے فاؤنٹینز نکلتے ہیں. یہ بات ایک پاکستان کا اب جو عوام ہے ان کو سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے. پھر اس کے بعد انصاف سب سے ضروری تھا کہ ہم اپنا جو وہ نظام ہے اس کو بہتر کریں. بیوروکریسی کے اندر انہی کے لوگ بٹھائے ہوئے تھے, تو ہماری جو فائٹ تھی وہ اندر بھی تھی اور باہر سے بھی, ہمیں جو ہمارے ہمسایہ ملک ہیں اس سے بھی ہمیں جو خطرات تھے. تو یہاں پر روٹی کپڑے مکان کے اوپر لوگوں سے ووٹ لیے گئے ہیں, وہ نہ عمران خان کو جانتے ہیں نہ وہ نواز شریف کو جانتے ہیں.
نوشابہ مجھے کہنے دیجیے کہ یہی گھر دینے کا وعدہ, ملازمت دینے کا وعدہ پی ٹی آئی نے بھی کیا. میں پارٹی کو میں بالکل ڈسکس نہیں کرنا چاہتی, میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی ادارہ ایک رپورٹ جاری کرتا ہے, اور پاکستان میں کرپشن کا لیول اگر 34 تھا اب 32 ہو گیا ہے, اور بھی زیادہ ہو گیا ہے, تو کرپشن ہی روکنے کے لیے ساری کوششیں شروع کی گئی تھیں, وہ بھی نہیں ہوئی ہے. لوگوں کی جو صورتحال ہے وہ یہ کہ جو مہنگائی ہے اس نے ان کے لیے زندگی جو ہے کافی مشکل کی ہوئی ہے. تو فوری طور پر کچھ انتظامات ایسے ہونے چاہیے تھے جو کہ اکانومی تو ٹھیک ہے لانگ رن ایک پروسیس ہے اور اس میں دیر بعد نتائج سامنے آتے ہیں, لیکن فوری طور پر آپ کے وہ لوگ,
اگر آپ دیکھیے تو ہم نے ہیلتھ کارڈ فوری طور پر جو اگر آپ میرے سے پوچھیں گے تو فوری طور پر جو ہم کر سکتے تھے بیسک کام تھا گھر. ہم میں خود اس کی وٹنس ہوں, 7 لاکھ گھروں کے اور خود پاکستان کے اندر آ کے انویسٹرز آئے ہیں, پاکستان میں کام شروع بھی ہو گیا ہے ان گھروں کے اوپر اور لوگوں کو افورڈیبل ہاؤسنگ کے اوپر. خان صاحب نے اگر آپ نے کووڈ کے حالات کے اندر بھی جو سب سے پہلا کام کیا, جیسے ہی تھوڑا سا دیکھیں ہماری ہیلتھ فیسلٹیز کیا تھی, پوری دنیا اگر اکانومی آپ دیکھیں تو پاکستان کے پاس تو اکانومی ہمارے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں, لیکن ان حالات کے اندر رہ کر ہم نے جیسے کووڈ کا مقابلہ کیا ہے پاکستان میں, اور آپ ہمارا ڈیتھ ریٹ دیکھیں سب سے زیادہ ہمارا جو وہ فرٹیلیٹی ریٹ پاکستان میں سب سے زیادہ بہتر تھا باقی ملکوں کی بنسبت, اور ہم نے اس کو کیسے کنٹرول کیا ان کم فیسلٹیز کے ساتھ. اکانومی پاکستان میں نہیں, اکانومی ورلڈ وائڈ پوری دنیا کے اندر افیکٹ ہوئی ہے, پاکستان نہیں ہے.
چونکہ کووڈ کے بعد ہر ملک کی اکانومی مشکلات میں ہے تو یقیناً پاکستان کی مشکلات بھی ہیں. اب تھوڑی سی منصوبہ بندی کی ضرورت ہے کہ جو انفارمل اکانومی ہے اس کو فارملائز کیا جائے, تو اگر اس سلسلے میں کوئی اقدام ہے پیش نظر تو مجھے ضرور بتا دیجیے.
جی بالکل, دیکھیں سب سے پہلے جو بینکس نے لون ایزی لون جو سمال جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بزنس مین ہیں ان کے لیے بینکس نے اپنا رول پلے کر رہے ہیں, ان کو کہا گیا ہے. آپ اگر ابھی قریب میں دیکھیں تو بھاشا ڈیم کی انوگریشن ہوئی. بھاشا ڈیم جس وقت تک ہمارے الیکٹریسٹی کا بحران چلتا آ رہا تھا بھاشا ڈیم جب اس کے اوپر کام شروع ہوگا تو اس سے لاکھوں لوگوں کو روزگار ملے گا. ابھی جب گھر بننے شروع ہو گئے تو اس سے جب لوگ آئیں گے تو ہم نے ایک چیز یہ ضرور کی افورڈیبل ہاؤسنگ کے اندر کہ لیبر ہم اپنے ملک کی جو ہمارا جتنا بھی میٹیریل ہے وہ ہمارے اپنے ملک سے ہوگا اور جتنی بھی لیبر ہوگی وہ ہمارے ملک سے ہوگی, تو اس طرح لوگوں کو مزید روزگار ملے گا. کہ پوری قوم میں آپ کو بتاؤں گی مدثرہ, ابھی پاکستان صرف عمران خان کا پاکستان نہیں ہے, ابھی پاکستان پورے ہم سب کا پاکستان ہے, اور ہر شخص کی یہ کوشش ہے کہ وہ اپنا رول پلے کرے. جس طرح شن نہیں ہوگی انصاف ہوگا, خواتین کے حقوق کے اوپر بات ہونی شروع ہو گئی, تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں تاکہ ایشوز کو جو اس سے پہلے تھے وہ ریزالو کریں.
بہت شکریہ نوشابہ. پاکستان میں حکمراں جماعت پی ٹی آئی کی ترجمان نوشابہ منان بات کر رہی تھی. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں مدثرہ منظر.
دنیا بھر سے اہم خبروں, دلچسپ معلومات اور ویڈیوز کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر, facebook.com/urdubioa اور ٹویٹر اور انسٹاگرام پر @urdubioa پر ہمیں فالو کیجیے.
تازہ ترین خبریں, اہم واقعات, آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
کرونا وائرس سے متاثر افراد کو صرف علاج ہی نہیں اچھی خوراک کی بھی ضرورت ہوتی ہے, لیکن بیماری کے باعث کھانا بنانا آسان نہیں ہوتا. ایسے وقت میں مریض اور اس کے اہل خانہ کی مدد کے لیے لاہور میں ایک خاتون کام کر رہی ہیں, ان سے ملتے ہیں سمن خان کی اس رپورٹ میں.
لاہور میں کووڈ 19 سے متاثرہ کوئی بھی خاتون خانہ سیدہ اوج فاطمہ سے رابطہ کر سکتی ہیں, جو نہ صرف مریضوں بلکہ ان پر انحصار کرنے والوں کے لیے بھی کھانا پہنچا رہی ہیں.
میرے سرکل میں میری ایک دو فرینڈس انفیکٹڈ ہوئی, تو ان سے بات کر کے مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ وہ اپنے سے زیادہ اپنی فیملی کے لیے پریشان تھی. تو اور وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ دیکھو میں اپنے لیے کوئی کام نہیں کر پا رہی, اور میرے بچے بھی ہیں اور مجھے اس چیز کی ٹینشن ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے کیسے کروں گی. وہ گھبرائی ہوئی تھی, تو مجھے اس دن اس بات کا احساس ہوا کہ یہ میرے سرکل میں ہیں, میں ان کو جانتی ہوں اور یہ مجھے بتا رہی ہیں, پر بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس کوئی ہیلپر نہیں ہوگا, وہ کسی کو بتا نہیں پا رہے ہوں گے. تو اس دن یہ سوچ کے میں نے یہ انیشیٹو کیا.
کھانا مہیا کرنے کی کوشش کا آغاز تو 25 خاندانوں کی مدد کے منصوبے سے ہوا, لیکن اب روزانہ 150 خاندانوں کے گھر اوج فاطمہ کے ہاتھوں کا بنا کھانا جاتا ہے, اور اس کوشش میں انہوں نے ان لوگوں کو ساتھ ملایا ہے جن کا اپنا روزگار اس وبا کی نظر ہو گیا.
کرونا کی وجہ سے جو ہے نا کافی نوکریاں جابس وغیرہ ختم ہو گئی تھی, تو الحمدللہ بھی کرونا کی ہی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہ بھی ایک سلسلہ بنایا ہے. پیشنٹ کو کھانا دینا وہ تو بہت اچھی بات ہے, جب میں لے کے جاتا ہوں تو ان کی جو ہے نا وہ مسکراہٹ کس طرح کی ہوتی ہے, وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ مثلا یہ آدمی اتنے بجے کے قریب جو ہے وہ کھانا لے کے آئے گا.
سوشل میڈیا کے ذریعے یہ سلسلہ گھروں سے بڑھ کر اسپتالوں کے عملے اور دوسرے شہروں سے آئے مریضوں اور ان کے لواحقین تک پہنچ گیا ہے.
ہندو کمیونٹی نے اپروچ کیا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کھانا بھیجتے ہیں، آپ صرف مسلم جو ہے کووڈ پیشنٹس کو کھانا بھیج رہے ہیں یا آپ ہندو جو کووڈ پیشنٹس کو بھی کھانا دیں گی؟ تو میں نے انہیں اس بات پہ کہا کہ دیکھیں انسانیت سب سے پہلے ہے، اور آپ مجھے بتائیں کہ آپ کس علاقے میں رہتے ہیں اور کہاں پر کھانا چاہیے، میں ان کے لیے کھانا بنا کے بھجواؤں گی. اس دن میں نے جو ہے کچھ ڈشز ایسی تھی جو چکن کی ڈشز تھی، اور مجھے اندازہ تھا کہ یہ ویجیٹیرین ہوتے ہیں، تو میں نے خاص طور پہ ان کے لیے سبزی پکائی دو طرح کی اور میں نے ان کے لیے بنا کے بھجوائی.
اوج فاطمہ کا روزانہ بجٹ 10,000 سے 12,000 ہے اور وہ یہ کام بغیر کسی امداد کے کر رہی ہیں.
میں نے جس سیونگ سے انیشیٹو لیا وہ جو ہے سیونگس میرے گارڈینس نے میرے لیے رکھی ہوئی تھی، میرے فیوچر کے لیے رکھی ہوئی تھی کہ آنے والے ٹائم میں کبھی زندگی میں مجھے اس کی ضرورت پڑے تو وہ میرے کام آ جائیں. لیکن مجھے ایسا لگتا تھا کہ اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہے، تو میں چاہتی تھی کہ میں ان کے لیے کچھ ایسا کروں جو ان کی آنے والی منزلوں کو آسان کرے.
اوج فاطمہ کہتی ہے کہ کووڈ 19 ختم ہونے کے بعد وہ اپنے مشن کا رخ اسپتالوں میں دور دراز سے آئی ایسی ماؤں کی جانب موڑ دیں گی جن کا ایک بیمار بچہ اسپتال میں ہونے کے باعث ان کے پورے گھر کا نظام متاثر ہو جاتا ہے. سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور.
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں یاسمین جمیل، آج کے خصوصی شو کے ساتھ. امریکہ کی ریاست ٹیکساس کورونا وائرس کیسز کی تعداد کے لحاظ سے تیسرے نمبر پر ہے، لیکن وہاں ایک کاؤنٹی ایسی بھی ہے جہاں اب تک کورونا وائرس کا ایک بھی کیس سامنے نہیں آیا. یہ کیسے ممکن ہوا؟ سنتے ہیں عمران جدون کی اس رپورٹ میں.
ریاست ٹیکساس کی بورڈن کاؤنٹی میں نہ تو کوئی ڈاکٹر ہے اور نہ ہی کوئی گروسری سٹور. اس کاؤنٹی کی آبادی 700 افراد سے کم ہے اور ان میں سے 40% گیل نامی قصبے میں رہتے ہیں.
اگر آپ یہاں سے گزریں تو یہ پلک جھپکتے ہی ختم ہو جاتا ہے.
بورڈن کاؤنٹی ایک ایسی جگہ ہے جہاں کوئی بھی رہائشی کورونا میں مبتلا نہیں ہے.
Everyone is definitely cautious.
یقیناً ہر کوئی محتاط ہے، حالانکہ ہم میں سے کسی کو بھی کووڈ نہیں ہے اور ہم ایسے ہی رہنا چاہتے ہیں، اور اس سے احتیاط کی ایک اور تہہ کا اضافہ ہو جاتا ہے.
ہائی اسکول اسٹوڈنٹ آسٹن بیوکینن کے ریاضی کے استاد، ان کے والد کا کہنا ہے کہ یہاں کووڈ نہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس دیہی کمیونٹی میں لوگ روز مرہ کی زندگی میں بھی معاشرتی طور پر ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں.
It's kind of our norm here.
یہ ہمارا معمول ہے، یہاں ہم الگ تھلگ ہیں، ہم ہر روز شہر نہیں جاتے، ہم لوگوں کے زیادہ آس پاس نہیں رہتے، لہٰذا کچھ لوگوں کے خیال میں یہ ایک بوجھ ہے، لیکن اس وقت یہ ایک نعمت ہے.
لیکن آسٹن اس بارے میں بے چین ہے کہ نیا تعلیمی سال کیسا ہوگا، کیونکہ اسکول کے عہدیدار بدلتی ہوئی صورتحال کے ساتھ ساتھ منصوبے تیار کرتے رہتے ہیں.
ایک سینئر ہونے کے ناطے اور ہائی اسکول میں آخری سال ہونے کی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ ہر چیز ویسے ہو جیسی ہونی چاہیے، لیکن کووڈ نے یقینی طور پر اس کو متاثر کیا ہے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ بورڈن کاؤنٹی کے آس پاس دوسری کاؤنٹیوں میں کووڈ 19 کے کیسز کی تصدیق ہوئی ہے. اگر بورڈن کاؤنٹی سے باہر دوسرے اسکولوں نے آن لائن تعلیم کا فیصلہ کیا تو یہ واضح نہیں ہے کہ اس کا ایتھلیٹکس ٹیموں پر کیا اثر پڑے گا. آسٹن اسکول میں ہر کھیل میں حصہ لیتے رہے ہیں. مقامی حکومت کے عہدیدار راس شارپ کا کہنا ہے کہ کووڈ 19 کسی بھی وقت بورڈن کاؤنٹی میں داخل ہو سکتی ہے.
اسکول شروع ہونا شاید میرے لیے پریشانی کا سبب ہے، کیونکہ تقریباً ہمارے آدھے اسٹوڈینٹس کاؤنٹی کے باہر سے آتے ہیں.
آسٹن کے ذہن میں کورونا وائرس کے لگنے کا خطرہ ہے.
ہمارے یہاں گروسری اسٹورز نہیں ہیں، لہٰذا ہمیں سامان خریدنے کے لیے 30 میل دور دوسرے شہر جانا پڑتا ہے، اور ہمیں وہاں سے وبا سے بھی نمٹنا پڑتا ہے.
لیکن آسٹن ریاست ٹیکساس میں کاروبار کھولنے کے بارے میں زیادہ پر امید نہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ محفوظ رہنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ کالج کے لیے کاؤنٹی چھوڑ کر جانے سے پہلے مزید ایک سال اپنے دوستوں کے ساتھ گزار سکیں. الیزابتھ لی کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ.
ہم جب خوف کو بے نقاب کرتے ہیں، ہم جب سوال اٹھاتے ہیں، ہم جب ان کی آواز بنتے ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا، تو فرق پڑتا ہے. فرق پڑتا ہے آزاد صحافت سے. ہم ہیں وائس آف امریکہ. ہمارے لیے آزاد صحافت اہم ہے.
امریکہ میں صدارتی انتخابات نومبر کے مہینے میں ہوں گے. امریکہ کے انتخابی نظام کے تحت رجسٹرڈ ووٹرز اگر الیکشن کے دن پولنگ اسٹیشن جانے سے قاصر ہوں تو انہیں ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کی اجازت ہے۔ سنیے مزید تفصیل ہمارے ساتھی مدثر منظر کی اس رپورٹ میں۔
امریکہ میں نومبر کی ووٹنگ سے پہلے رجسٹرڈ ووٹرز کے پاس موقع ہے کہ وہ ڈاک کے ذریعے اپنا ووٹ بھیجوا سکتے ہیں، مگر اس طریقہ کار پر خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے، خاص طور پر یہ کہ اس طریقے سے ووٹنگ میں بدعنوانی ہو سکتی ہے۔ آئیے کچھ ماہرین سے بات کرتے ہیں۔ سلیم رضوی نیو یارک میں سپریم کورٹ کے اٹارنی ایٹ لا ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ میل ان ووٹنگ ہے کیا۔ سلیم رضوی صاحب، ایک قانون دان کی حیثیت سے آپ مجھے یہ بتائیے کہ امریکہ میں جو ایبسنٹی ووٹنگ ہے یا میل ان ووٹنگ کا طریقہ ہے، اس کا حق کس کو حاصل ہے؟
دیکھیں، جو بھی امریکن ووٹرز ہیں، رجسٹرڈ ووٹرز ہیں، ان کو یہ حق حاصل ہے۔ اور جس طرح سے آپ نے دو لفظ استعمال کیے، آپ نے میل بیلٹ کا ذکر کیا ہے اور ایبسنٹی بیلٹس کا ذکر کیا، تو میل بیلٹ کی جو ہے دو قسمیں ہیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک تو یونیورسل بیلٹ ہے اور دوسرا ایبسنٹی بیلٹ ہے۔ ایبسنٹی بیلٹس میں آپ کے پاس ایکسکیوز ہونا چاہیے، جس طرح سے اگر کوئی شخص بیمار ہے یا اس قسم کی سچویشن ہے کہ جہاں پہ اس کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ ان پرسن آ کے ووٹ دے سکے، تو اس کے لیے قانونی طور پہ ایک پروسیس موجود ہے، بڑا سمپل پروسیس ہے۔ اس سے مراد ہے کہ جو بھی لوکل اتھارٹی ہے، ووٹنگ اتھارٹی ہے، وہاں پہ اس شخص کو جو رجسٹرڈ ووٹر ہے اسے ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے کہ یہ صورتحال ہے اور اس میں میں ایبسنٹی کے طور پہ ووٹ دینا چاہتا ہوں۔ تو لوکل اتھارٹی جو ہے وہ بیلٹ اس کے گھر پہ یا جو بھی اس کی جو ایڈریس ہے، جو ویریفائیبل ایڈریس ہے، اس کے اوپر وہ بیلٹ بھیج دیتے ہیں اور پھر وہ بیلٹ جو ہے وہ میل کے ذریعے سے کاسٹ کر دی جاتی۔ اور یہ پروسیس جو ہے، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، اپروکسیمیٹلی 34 اسٹیٹس کے اندر اس کا نفاذ ہے۔ اور جو یونیورسل بیلٹنگ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اگر ایبسنٹی نہیں ہیں تب بھی آپ یونیورسل بیلٹنگ کے ذریعے سے اپنا ووٹ جو ہے وہ رجسٹر کر سکتے ہیں۔
لیکن آپ یہ بتائیے کہ اس میں کوئی بدعنوانی کی، کسی فراڈ کی کوئی گنجائش ہے؟
دیکھیں، مارجنل ایشو کے طور پہ اگر اسے دیکھا جائے تو دیکھیں، ہر قسم کی جو بیلٹنگ ہوتی ہے، ووٹس دیے جاتے ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ فراڈ کا لیول آ جاتا ہے، لیکن اتنا بڑا فراڈ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کسی ایک پارٹی کے خلاف یہ معاملہ جاتا ہو۔ لیٹس سے کہ اگر اس میں فراڈ ہوتا بھی ہے، 1% ہے یا لیس دین 1% ہے، تو دونوں پارٹیز جو ہیں وہ فراڈ کو استعمال کر سکتی ہیں، لیکن اس قسم کا فراڈ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ الیکشن کا ریزلٹ جو ہے وہ سگنیفیکنٹلی چینج ہوتا ہو۔ دیکھیں، ہیومن ایرر ہے، ہیومن ایرر اس میں ہو سکتی ہے۔ دوسرا، آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ فراڈ کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے ایک باقاعدہ سسٹم موجود ہے، جس کی ذریعے سے بیلٹ کا تقدس جو ہے وہ برقرار رکھا جاتا ہے۔
بہت بہت شکریہ سلیم رضوی صاحب، بے حد شکریہ۔ ظفر طاہر ہیوسٹن ٹیکسس میں اٹرنی ایٹ لا ہیں اور ڈیموکریٹک پارٹی کے حامی ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ ظفر طاہر صاحب، میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ امریکہ میں جو ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کا ایک نظام ہے، اس کے کیا اصول ہیں اور کیا یہ ہمیشہ استعمال ہوتا ہے جب بھی الیکشن ہوتا ہے؟
یہ بات یاد رکھیے کہ امریکہ میں الیکشنز جو ہیں وہ لوکل اتھارٹیز کرواتی ہیں، یہاں پہ کوئی فیڈرل الیکشن کمیشن نہیں ہے جس طرح اور ملکوں میں ہوتا ہے جو الیکشنز کو مانیٹر کرے۔ جیسے ہماری کاؤنٹی ہے ہیرس کاؤنٹی، تو ہیرس کاؤنٹی میں جو ہیرس کاؤنٹی کی جو کلرک ہیں وہ ووٹنگ کو آرگنائز کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی لیول کی ووٹنگ ہو، چاہے وہ سٹی کی ووٹنگ ہو، کاؤنٹی کی ہو، یا ایون ود ان پارٹیز ہو، جیسے ود ان ڈیموکریٹک پارٹی یا ریپبلکن پارٹی جو پرائمریز ہوتی ہیں، یعنی کہ جو آپس کے الیکشن ہوتے ہیں، اس کو بھی کاؤنٹی ہی کرواتی ہے۔ اور ہر کاؤنٹی کا اپنا نظام ہے ووٹنگ کا۔ ہمیشہ سے ڈاک کے ذریعے ووٹنگ چلی آ رہی ہے اور اس سال ڈاک کے ذریعے ووٹنگ بڑھے گی، اور میرے خیال سے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ بیمار ہیں یا بیماری کے ڈر سے گھر سے نہیں نکل رہے ہیں، ان کی عمر ایسی ہے کہ وہ لائنوں میں لگنا نہیں چاہتے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے کہ جارجیا میں کیا ہوا، اس لیے کہ لائن جب لگتی ہے تو انسان بھول جاتا ہے کہ اس کو 6 فٹ دور کھڑے ہونا ہے۔ ہمیشہ سے ہوتا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ اگر ڈاک کے ذریعے ووٹنگ پاپولر ہو گئی تو وہ غریب لوگ جو بعض دفعہ ووٹ نہیں ڈال پاتے تھے اس لیے کو ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ تھا, جاب سے چھٹی نہیں ملتی تھی, تو ووٹرز کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے اور یہ کچھ لوگوں کے فیور میں نہیں جائے گا.
تو اس میں فراڈ کے امکانات ہیں؟
فراڈ کے امکانات تو دیکھیے ہر جگہ ہے نا. آپ کسی کا جعلی ڈرائیورز لائسنس لے کے جا سکتے ہیں. بہت ساری اسٹیٹس میں جو ہوتا ہے کئی قسم کے آئی ڈیز الاؤڈ ہوتے ہیں. فراڈ تو دیکھیے آپ جس طرح چاہیں کر سکتے ہیں. فراڈ کے خلاف تو صرف ایک ہی چیز ہے جو فراڈ کو روکتی ہے, وہ ہے سخت سے سخت سزا اور سسٹم. مگر تمام اسٹیٹس نے, تمام لوکل اتھارٹیز نے متفقہ طور پہ یہ کہا ہے کہ جو ایک یہ خطرہ اٹھایا جا رہا ہے وہ اس نوعیت کا نہیں ہے, وہ ہمیشہ سے ووٹنگ کرتے آئے.
بہت شکریہ ظفر دائی صاحب. ایم جے خان ہیوسٹن میں ریپبلکن پارٹی کے حامی اور سابق ممبر سٹی کاؤنسل ہیں. ایم جے خان صاحب, امریکہ میں الیکشن ہونے والے ہیں نومبر میں, اور اس سے پہلے ابھی وقت ہے کہ لوگ میل ان ووٹنگ کا استعمال کر سکیں, تو آپ کے خیال میں امریکہ میں یہ سہولت کیسی ہے؟
نہیں, یہ بہت اچھی ایک چیز ہے میل ان بیلٹ, کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ جیسے سینئر سٹیزنز ہیں وہ ہمیشہ پریفر کرتے ہیں کہ اگر میل ان بیلٹ کے ان کو مراد مل جائے تاکہ ان کو آنا نہیں پڑے, چلنا نہیں پڑے, وہاں پہ انتظار نہیں کرنا پڑے. اور دوسرے بہت سے لوگ ٹریولنگ کرتے ہیں یا بیماری کی وجہ سے یا ایسی مجبوری کی وجہ سے ووٹ نہیں ڈال سکتے پولنگ اسٹیشن پہ, تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے یہاں پہ ووٹنگ کے سلسلے میں. مگر اس کو آج کل بہت پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے کیونکہ جو آج کل کرونا کا چکر ہے اس کی وجہ سے دونوں پارٹیز اس کو استعمال کر رہی ہیں. ڈیموکریٹ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ میل ان بیلٹ لوگوں کو مراد دی جائیں اور جو کوئی بھی میل ان بیلٹ سے ووٹ ڈالنا چاہے اس کو موقع دیا جائے. ریپبلکن جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح ہوا تو بہت سے لوگ جو کہ عموماً ووٹ نہیں ڈالتے یا نہیں آنا چاہتے ان کو پارٹی کی طرف سے جب کیمپیننگ ہوگی تو ان کو ووٹ ڈالنے کی یہ سہولت کی وجہ سے وہ زیادہ ووٹ ڈالیں گے, اور وہ اس کو استعمال یہ کر رہے ہیں یہ کہہ کے کہ اس میں ووٹر فراڈ کا چانس زیادہ ہے کیونکہ لوگ اپنے بیلٹ لے کے کسی کو دے سکتے ہیں یا کوئن سے بیلٹ اکٹھے کر کے سارے اور اس طرح سے ووٹ ڈال سکتا ہے. تو وہ ایک کنسرن ہو سکتا ہے, مگر اس میں ابھی تک جو میل ان بیلٹ کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو فراڈ کے زیادہ ابھی تک ہسٹری نہیں ہے کہ بہت زیادہ فراڈ ہوا ہو.
لیکن اگر صدر ٹرمپ کی طرف سے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے تو کوئی بنیاد ہوگی اس کی؟
اول بنیاد تو پالیٹکس میں صرف یہ ہے کہ اور ہمیشہ یہی رہتی ہے کہ ہر پارٹی ایسی چیزیں استعمال کرنا چاہتی ہے جو اس کے فیور میں ہو. اب اس وقت ڈیموکریٹ یہ سمجھتے ہیں کہ میل ان بیلٹ اگر زیادہ اور کھل گئے اور ہر ایک کو موقع مل گیا تو ان کو توقع یہ ہے کہ شاید ان کے لوگ, ان کے ووٹر جو ہے زیادہ تعداد میں ووٹ ڈال سکیں. اور ٹرمپ صاحب کو بھی یہی خطرہ نظر آتا ہے کہ زیادہ ڈیموکریٹک سپورٹ کے ووٹ اگر آئیں گے تو ان کو اس کا نقصان ہے, تو اس کو روکنے کی جو بھی طریقہ کار ہو سکتا ہے. تو جہاں جہاں پہ یہ اسٹیٹس کے الیکشن, آپ کو پتا ہے امریکہ کے جو صدارتی انتخاب ہیں وہ 50 الیکشن ہوتے ہیں, ایک الیکشن نہیں ہے, ہر اسٹیٹ کا اپنا الگ الیکشن ہے. تو جہاں جس اسٹیٹ میں ریپبلکن گورنرز ہیں یا ریپبلکن میجورٹی ہے لیجسلیٹر کی, وہاں پہ تو مشکل ہوگا یہ میل ان بیلٹ کو زیادہ بڑھانا. تو جہاں اور جہاں پہ ڈیموکریٹس کی میجورٹی ہے وہاں پہ یہ بڑھنے کے چانسز زیادہ ہیں.
بہت شکریہ ایم جے خان صاحب.
تھینک یو سر.
ڈاکٹر مقتدر خان ڈیلاویئر یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے پروفیسر ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ امریکہ میں جمہوریت کتنی مضبوط ہے. ڈاکٹر صاحب, اگر میل ان ووٹنگ کی بات کی جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک محفوظ طریقہ ہے امریکہ میں ووٹ ڈالنے کا؟
اگر میل ان بیلٹ کا حق مل جاتا ہے, جس طرح اس بار میں نے میل کیے ووٹ سارے, تو میں اپنی فرصت سے کبھی بھی کر سکتا ہوں. میرے پاس 2 مہینے کا وقت ہے, 2 مہینے کے اندر میں کبھی بھی اس پہ اپنا ووٹ ٹک کر کے اس کو بھی جا دوں. لیکن اگر میں ڈائریکٹلی ووٹ کرتا ہوں تو مجھے میرے پاس 7-8 گھنٹے ہوتے ہیں یا 12 گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے, اور وہ بھی یوزلی ٹیوزڈیز کو آتا ہے, ورکنگ ڈے. امریکہ میں الیکشن کے دن چھٹی نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ غریب ہیں اور جو لوگ ڈے ویج ارنرز ہیں ان کے لیے یہ بہت ایکسپینسو ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا جاب چھوڑ کر اور بڑی شہروں میں بڑی لمبی لمبی لائنیں ہوتی ہیں. پچھلے الیکشنز میں کیلیفورنیا میں چار چار پانچ پانچ گھنٹے لگ گئے تھے ووٹ ڈالنے, تو کافی نقصان ہو جاتا ہے. اگر آپ $20 کما رہے ہیں فی گھنٹہ تو $100 اتنا مہنگا پڑ جاتا ہے. غریبوں کے لیے تو یہ بہت ہی ایکسپینسو ہے.
اس میں فراڈ کی کیوں بات کرتے ہیں؟
یہ فراڈ کی گنجائش مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا. یہ ایکوزیشن بہت کرتے ہیں لیکن فراڈ ہوتا نہیں ہے اتنا.
تو ویسے ڈاکٹر صاحب, اوور آل جمہوری نظام امریکہ کا آپ کے خیال میں مضبوط ہے؟
دیکھیے, امریکہ کے اتنا ڈیموکریٹک ملک دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ خالی الیکشن امریکہ میں پریسیڈنٹ کا الیکشن ہوتا ہے, سینیٹرز کا الیکشن ہوتا ہے, کانگریس کا الیکشن ہوتا ہے, ہر اسٹیٹ میں پھر یہی ماڈل ریپیٹ ہوتا ہے, گورنرز وغیرہ. آپ کو پتا ہے کئی اسٹیٹس میں ججز بھی الیکٹ ہوتے ہیں. یہاں پر آپ نے کس ملک میں دیکھا ججز کو الیکٹ کرتے ہوئے؟ ٹھیک ہے, ججز بھی الیکٹ ہوتے ہیں, پولیس والے بھی الیکٹ ہوتے ہیں, شیریف الیکٹ, ہائی ایجوکیشنل بورڈ کے ممبرز الیکٹ ہوتے ہیں, میئرز الیکٹ ہوتے ہیں, سٹی کے کاؤنٹی کے ایگزیکٹوز. اب جیسا کہ انڈیا میں جو ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ جو آئی اے ایس کر کے آتا ہے وہ الیکٹڈ تھوڑی ہوتا ہے بندہ, وہ بھی پاس ہو کے آئے واٹ ایور, بٹ از ناٹ الیکٹڈ. ڈسٹرکٹ لیول پہ جتنی بھی صدارت ہوتی ہے وہ بیوروکریسیز کی ہوتی ہے, یہاں پہ الیکٹڈ ہوتا ہے کاؤنٹی ایگزیکٹو بھی. اور جن شہروں میں میئرز کی وجہ سٹی مینیجرز اپوائنٹ کرتے ہیں وہ میئر کو بھی الیکٹ کرتے ہیں, اور پولیس والے بھی الیکٹ ہوتے ہیں, ایجوکیشن بورڈ کے ممبرز الیکٹ ہوتے ہیں, یہاں تک کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے چیئر بھی الیکٹڈ ہوتا ہے. اور ہم جب پروفیسرز کو ہائر کرتے ہیں وہ بیلٹ کے بیسس پہ ہوتا ہے, وی شارٹ لسٹ پیپل اینڈ دین ووٹ آن دیم. تو ڈیموکریسی اتنی گھڑی ہوئی ہے, تقریباً 600,000 سے زیادہ الیکٹڈ آفیشیل ہوتے ہیں امریکہ میں, مور دین 600,000 الیکٹڈ آفیشیل ہوتے ہیں ایٹ ویریس لیولس. تو ڈیموکریسی بہت ہی حد تک, مطلب اٹ ہیز بین embedded in culture وغیرہ. اب تھوڑی بہت ان ڈیموکریٹک چیزیں ہو رہی ہیں امریکہ میں, یہ ایک دو چیز, وہ جو پیکس کی اجازت دے دی ہے ریسنٹلی, تو انویزیبل پیک منی آ جاتی ہے, تو جو پیسے کا جو انوالومنٹ ہے وہ تھوڑا امریکہ کی ڈیموکریسی کو کمزور کر رہا ہے. الیکٹورل کالج کنسسٹنٹلی لوگوں کو پریشان کر رہا ہے. ویسے جو ہے سو صرف ریپبلکن جیت رہے ہیں وہ الیکٹورل کالج کو, اور جو امریکہ کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کو بدلنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے. تو دیر آر دیس سم آف دیس تھنگز آر ان ڈیموکریٹک میری نظر میں. حالانکہ تھامس جیفرسن بول کے گئے تھے کہ ہر جنریشن کو حق ہے کہ وہ اپنے کانسٹیٹیوشن کے مطابق رہے, لیکن اب امریکہ کے کانسٹیٹیوشن کو چینج کرنا اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ میں اپنی ساری زندگی گزار دوں گا لیکن مجھے اب اپنی مطلب اپنی پسند کے کانسٹیٹیوشن کے اندر رہنے کا حق نہیں مل رہا. لاسٹ ٹائم جو ماڈیفائی ہوا تھا کانسٹیٹیوشنل لائن آئٹم کے بارے میں جو بل کلنٹن نے کیا تھا, جو آخری امینڈمنٹ تھا 27, بٹ بہت ہی
شاید یہی وجہ ہے کہ آئین کو چونکہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا اتنی آسانی سے, تو لوگ آئین کے مطابق پھر رہنے کی کوشش کرتے ہیں.
جی ہاں.
ڈاکٹر صاحب, الیکٹرل کالج کا اختیار جو ہے کن لوگوں کو حاصل ہے؟
الیکٹرل کالج بہت ہی دلچسپ ماڈل ہے امریکہ کا. امریکہ میں ڈائریکٹ الیکٹ نہیں ہوتے آپ پریسیڈنٹ, انڈائریکٹلی ہوتا ہے, لیکن اب وہ ڈائریکٹ ہو گیا ہے, سو اٹس لائک کمپلیکیٹڈ. تو الیکٹرل کالج بیسیکلی 535 ووٹ ہوتے ہیں, یعنی جو ٹوٹل نمبر آف کانگریس کے اور ٹوٹل نمبر آف سینیٹر 435 اور 100. ٹھیک ہے
جی.
تو اب یہ ہو گیا کہ ڈیلاویر, میں ڈیلاویر میں رہتا ہوں, تو ہر اسٹیٹ کے پاس 2 سینیٹرز ہیں. ٹھیک ہے
جی.
اور پاپولیشن کے مطابق ان کے پاس کانگریس میں ہوتے ہیں, تو مونٹانا, روڈ آئی لینڈ اور ڈیلاویر میں ایک ایک ہے, وائمنگ میں بھی شاید ایک ہے, اور کیلیفورنیا میں 40 کانگریس مین آتے ہیں. تو ٹیکنیکلی جب یہ الیکٹورل کالج کے جب الیکشن اگر ڈیلاویر جیت جاتا ہے, اگر مثال کے طور پہ جو بائیڈن ڈیلاویر جیت جاتے ہیں, ٹھیک ہے
جی,
تو ڈیلاویر کے جو الیکٹورل کالج کے لوگ ہیں وہ 3 لوگ ڈیلاویر میں جا کے وہ ووٹ بائیڈن کے لیے ڈال سکتے ہیں.
ان دا پاسٹ یہ ابھی تو اسٹیٹس نے بعض اسٹیٹس نے تو لا پاس کر دیا ہے کہ ڈیلاویر کے جو الیکٹرل کالج کے ممبرز ہیں وہ اسی کو ڈالیں گے ووٹ جو اسٹیٹ جیتتا ہے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر مقتدر خان. ڈیلاویر یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے پروفیسر ڈاکٹر مقتدر خان. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آج کا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے. یاسمین جمیل کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.